بنا دے گا. عجیب ہے, واقعا عجیب ہے. اور میں سوچتا ہوں شاید یہ وہ ہنر تھا, یہ وہ کام تھا جو اللہ کے نبی کے پاس کبھی کوئی کھانے کے لیے جماعت آ گئی اور اللہ کے نبی کہیں دور دراز علاقے میں گئے ہوئے تھے, وہاں ایک خادم تھا, اس نے تین آدمیوں کا چار آدمیوں کا کھانا بنایا ہوا تھا. پوری جماعت آ گئی ملنے کے لیے, سب بیٹھ گئے کھانے کے لیے, اور وہ جو خادم تھا وہ آیا, اس نے کہا گویا حضرت زید, کہا کہ اے نبی, اللہ کے نبی, اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم دیگچی لاؤ, وہ جس میں چار آدمیوں کا کھانا بنا, اور ہم بسم اللہ کہہ کے نکالتے ہیں, اور وہ دیگچی کبھی ختم ہی نہیں ہوئی, پھر نکالتے رہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, خدا تمہارے لیے جگہ بنائے. تو اس آئے کریمہ کو ہوتے ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ اگر واقعا میں اور آپ اس کے اوپر عمل کرنے پر آئے, جگہ بننی ہے, جگہ بننی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, تھوڑی سی سختی جھیلنی پڑے گی نا, تھوڑی سی سختی جھیلنی پڑے گی. آپ خود بتائیں, میں اپنے ایسے ہی سوچتا ہوں اپنی جذباتیت میں, شاید میری جذباتیت ہے, اگر عذاب میں سختی نہ اٹھانی پڑے نا تو لگتا ہے جیسے عذاب میں کمی تھی, سختی کیوں نہیں آئی. خون بہنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, ہمیں آج بھی نہیں آئی. تو دل چاہتا ہے کہ کچھ سختی ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا ہم دشمن کو دعوت دے رہے ہیں, لیکن ہم دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں. ہم نے عذاب میں قدم رکھا ہے, اس کا مطلب ہے جان دینے کا وعدہ کر لیا ہے. اور کوئی ایسی قوم, اب میں اس سے پہلے کی اسٹیٹمنٹ کہوں, اپنے سوشل سائنسز کے بیک گراؤنڈ کو آپ کو یاد دلا دوں کہ میرا بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے, کوئی دنیا کی قوم وہ جو شہادت طلب کرے کبھی شکست نہیں کھائے گی. شہادت طلب کرنے والی قوم کبھی شکست نہیں کھاتی. کیوں شکست نہیں کھاتی؟ اس کو کوئی دھمکی دے ہی نہیں سکتا. بھائی دھمکی دے گا, کیا دے گا؟ کہ تم نے یہ کیا تو ہم ماریں گے. تو وہ کہتا ہے میں پہلے ہی مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, تو مار کے کیا کر لے گا میرا, تو کیا بگاڑ لے گا میرا. کہ اگر تجھے نہیں ماریں گے تیری اولاد کو ماریں گے. تو وہ کہتا ہے میری اولاد علی اکبر سے بڑھ کر, میں تو خود اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین, ماشاءاللہ ہماری خواتین کے اندر جو جوش و جذبہ اب نظر آتا ہے ہمیں, یہ جتنا پاکستان میں مشکلات بڑھ رہی ہیں ہماری خواتین کے اندر شعور بڑھ رہا ہے, ان کا جوش و جذبہ بڑھ رہا ہے. اور پچھلے مجلس میں نے عرض کیا تھا, ہم مدیون ہیں ان کے جوش و جذبے کے. کیا سردی اور کیا گرمی, تین دن بیٹھنا ہو چار دن بیٹھنا ہو, بچوں کو لے کر بغیر بچوں کے روڈوں پہ بیٹھی, اپنی ذمہ داری کو جان کر کے نہیں مولا کے نام پہ بیٹھنا ہے, بس بیٹھ گئے. بڑی عجیب قوم ہے یہ ہماری, واقعا اس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہت نے عجیب مقام پہ رکھا ہوا. اور اس چاہت کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے اس سے امام کی نصرت کرنے والے ضرور نکلیں گے, اس سے ضرور نکلیں گے انشاءاللہ. خدا ہمیں نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گویا ہمارے پاس تین لیول ہیں اہل بیت کے نزدیک آنے والوں کے. ایک وہ نزدیک آنے والا آتا ہے کہ جو نزدیک آتا ہے مانتا بھی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, مانتا ہے امامت کی حد میں, اس کے بعد نہیں ہے, نہیں پوچھتا مولا مجھے کرنا کیا ہے. مولا کو امام مانتا ہے لیکن مولا بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک درجہ ہے لوگوں کا, کبھی امامت سے دستبردار نہیں ہوگا, اس کے اوپر یقین محکم, لیکن عمل کی دنیا میں بہت پیچھے. یہ ایک درجہ ہے. ایک وہ درجہ ہے لوگوں کا جو امامت کو مانتا ہے, عمل کی حد میں قربانی کی جگہ نہ ہو تو ساتھ بھی دے دیتا ہے. قربانی آتی ہے تو پھر اپنی منمانی کرتا ہے. اگر اس سے کہا جائے یہ امامت کا نام ہے, اس پہ مسجد بنوانی ہے, عزا کروانی ہے, پیسے چاہیے, پیسے دے دے گا. اس سے کہا جائے فلاں جگہ پہ جانا ہوگا, وہاں پہ کھڑا ہونا ہوگا, تمہیں یہ کرنا, وہ سب کرنے کو تیار ہے. اس سے کہا جائے اس معاملے کے اوپر دنیا میں بے عزتی اٹھانی پڑے گی, اب پیچھے ہٹ جائے گا, اتنا نہیں جائے گا. قربانی کی جگہ پر واپس. اچھا, ہر ایک کا قربانی دینے کا انداز اپنے مختلف ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو اس انداز میں لیں جو میں نے شروع میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی، ہم سب لوگوں کی کسی چیز سے کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس پر اگر بات آئے اور پھر قربانی دے دے تب بڑی بات ہے، اگر اس کے علاوہ بات آئے تو ممکن ہے دوسرے کا اٹیچمنٹ کہیں اور ہو، اس پہ جو قربانی دے وہ دے سکتا ہے کیونکہ اس کا اس میں اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے میں 17 سال کی عمر میں قم چلا گیا، 12 سال رہ کے واپس آ گیا، کوئی کہے یہ قربانی ہے تو میں جانتا ہوں میرے لیے قربانی نہیں لگی ہے. میری زندگی کا بہت اچھا گولڈن ٹائم تھا جب میں ایران گیا، ممکن ہے کوئی سمجھ رہا ہو کہ یہ قربانی تھی، میں کہہ رہا ہوں میرے لیے قربانی نہیں تھی، بہت اچھا وقت گزارا میں نے وہاں پہ 12 سال. شاید میرا بت یہاں پہ نہیں ہے، میرا بت کہیں اور ہے. ہر ایک کا ایک اندر کا بت ہے، اس پر باری آئے اور قربانی دے تب بات ہے. اس کے علاوہ قربانیاں دیتا رہے اس بت کے علاوہ اور اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہے میں قربانی دے رہا ہوں، نہیں شاید یہ وہ بات ہی نہیں ہے ابھی. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کا اور ہمارا اٹیچمنٹ کہاں پر ہے، اس اٹیچمنٹ کو قربان کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ اتنا پیچیدہ معاملہ بعض اوقات بن جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو اس میں دھوکا ہو جاتا ہے، وہ اپنے اٹیچمنٹ کو نہیں پہچان پاتے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک علم اخلاق کے بڑے استاد ملا احمد نراقی کا جو عروج السعادہ کتاب کے مؤلف ہیں، جس کا اصلی نام فارسی میں معراج السعادہ تھا اور اس کا اردو میں عروج السعادہ نام رکھا گیا. اس کتاب کے بارے میں آیت اللہ بہجت نے ایک جملہ کہا تھا، کسی نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا اگر ہمارے لیے کوئی اخلاق کی نصیحت کرے، فرمایا ہر روز عروج السعادہ کا آدھا صفحہ پڑھ لو اور عمل کر لو. ہر روز عروج السعادہ، انہوں نے معراج السعادہ رکھا تھا چونکہ لکھا تھا چونکہ فارسی کا نام لکھا تھا، میں عروج السعادہ کہہ رہا ہوں چونکہ اردو کا نام ہے. کہا ہر روز معراج السعادہ سے آدھا صفحہ پڑھ لو اور عمل کر لو، یہ ہماری طرف سے تمہیں اخلاق کی نصیحت ہے. یہ ملا احمد نراقی تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، ان کی کتاب ان کی زندگی میں ہی مشہور ہو گئی تھی، یہ جو مؤلفین تھے اس زمانے کے اندر ان کی کتابیں زندگی میں معمولاً مشہور نہیں ہوتی تھیں، چھپتی کہاں تھیں، ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، تو وہ جب تک ہاتھ سے لکھے وہ عراق ایران پہنچے مثلا کہیں پہنچے اس وقت تک وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا تھا، لیکن کچھ مؤلفین ایسے تھے جن کی کتاب اس کی زندگی کے اندر ہی مشہور ہو جاتی تھی. شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان ان کی زندگی میں عراق پہنچ گئی تھی، عراق لبنان مختلف جگہوں کے اوپر پہنچ گئی تھی. بڑا نفیس واقعہ ہے شیخ عباس قمی کا، یہ قم میں ہوتے تھے، انہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، وہ عراق پہنچ گئی اسی ہینڈ رائٹنگ وغیرہ وغیرہ کے ذریعے، وہاں گئے کہیں عراق میں، عراق میں گئے وہاں ایک مسجد کے اندر دیکھا کوئی لڑکا جوان مفاتیح الجنان سے دعائیں پڑھ رہا تھا، ان کی اپنی کتاب سے دعائیں پڑھ رہا تھا. اس کے نزدیک گئے اور اس سے پوچھا کس کی کتاب ہے، اس نے کہا شیخ عباس قمی کی. اب وہ کہاں جانتا ہے، تصویروں کا دور تھوڑی ہے. کہا شیخ عباس قمی کی ہے، کہنے لگے کہ ہاں شیخ عباس قمی کی کوئی خاص کتاب نہیں ہے، بہت متواضع تھے، بہت متواضع تھے. کہنے لگے کوئی خاص کتاب نہیں ہے. وہ جوان لڑنے لگا، کہنے لگا تم نے اہانت کی شیخ عباس قمی کی، تم نے کیا کیسے. ابھی کہنے اچھا بھائی غلط کر دیا، جانے لگے کسی نے بتایا بیوقوف آدمی یہی تو شیخ عباس قمی ہے، کس سے لڑ لو. اتنے متواضع تھے، علماء کا یہ تواضع بہت عجیب تھا، انکساری بہت عجیب تھا. ایک عالم تھے ان کی ایک کتاب تھی، اس کتاب کو ایک مبلغ قم کے اندر دو نمازوں کے وقفے میں کھڑے ہو کر پڑھا کرتا تھا، مبلغ تھا وہ ایسے ہی کھڑا ہوتا تھا ان کی کتاب سے پڑھا کرتا تھا اور اس سے لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، لوگوں پہ اس کی نصیحت کا بہت اثر ہوتا تھا. تو یہ جو عالم تھے جن کی یہ کتاب تھی ان کے والد بھی اس کی نصیحتیں سنتے تھے، ان کے والد بھی نصیحتوں کو سنتے تھے. ایک دن گھر آئے اپنے بیٹے سے کہنے لگے جس کی کتاب کو پڑھ کے وہ نصیحت کرتا تھا، کہنے لگے فنا مبلغ کا تم نے سنا ہے کبھی درس، اس کا واعظ سنا ہے. ہاں جی سنا ہے. کہنے لگے اتنا اچھا واعظ کرتا ہے، کاش تم بھی کوئی ایسا کام کر لیتے. آخر تک منہ سے بول نہیں سکے کہ بابا کتاب میری ہے. انکساری میں یہ لوگ اس طرح اپنے کام کو چھپاتے تھے، ان کا اخلاق کا ایک معیار تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد یہاں اس طرح تشریف لائے ہیں. بار دیگه درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. صورت یہ نعرہ ہے حیحات من نزل ذلت ہم سے کوسوں دور. ذلت نزدیک نہیں آئی, ذلت کوسوں دور ہے. کیوں ذلت کوسوں دور ہے؟ کیوں؟ اللہ کے مقابلے میں کسی اٹیچمنٹ کو قبول نہیں کریں گے. اٹیچمنٹ ذلت دلا دیتی ہے. اگر کوئی اپنے بچے کو چاہتا ہے اور دین کی راہ میں بچے کو قربان کرنا پڑے اور نہ کرے تو بچے کی اٹیچمنٹ نے ذلت دلا دی. یہ جو ذلت کوسوں دور ہے یہ اس وجہ سے ہے, کسی قسم کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے. البتہ جب ہم کہتے ہیں اٹیچمنٹ نہیں ہے تو کیا محبت بھی نہیں ہے؟ محبت ہے, محبتوں کو خدا پہ قربان کر دیا. محبت ہے, اپنی اولاد کو چاہتے تھے, اپنے گھر بار کو چاہتے تھے, جیسے ایک باپ کو چاہنا چاہیے اس سے زیادہ چاہتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ معصوم ہے اور یقیناً ہے تو ہر کمال میں اطلاق کمال کے اوپر فائز ہے, تو باپ ہونے میں بھی کمال پہ فائز ہے. باپ ہونے کی محبت بھی ان کے اندر کمال کی ہے, تو میں تو باپ ہونے کے ناطے تھوڑا چاہوں گا, وہ باپ ہونے کے ناطے کمال کا چاہیں گے. لیکن جب خدا کی محبت کی خاطر کچھ قربان کرنا پڑے تو پھر ایک ہی بات فرماتے ہیں, تقدم ولادی, تقدم ولادی. عزیزو یہ ہمیں چاہیے. ہم پہلے اپنا جائزہ لیں, ہمیں اٹیچمنٹس کہاں ہیں. ملا احمد نراقی کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, سرات سے سورت سے عرض کروں. کوئی شخص درویش نما, ان کے اخلاق کی کتابیں پڑھتا ہے, بہت متاثر ہوتا ہے ان سے کہ بھئی ان کے اندر علم اخلاق بہت اعلیٰ پیمانے پر ہے, پائے پر ہے. ان کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے آپ کی اخلاق کی کتاب میراج السعادہ پڑھی ہے, آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. ان فرمایا ٹھیک ہے. ان کے گھر میں رہنے لگا, گھر میں رہتے تھے تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ عالم جس نے اتنی بڑی علم اخلاق پہ کتاب لکھی ہے اس کا تو ٹھیک ٹھاک بزنس ہے, اس کے تو نوکر چاکر ہیں, اس کے تو بگیاں گھوڑے ہیں, اس کی اتنی تو اس کی سواریاں ہیں. تو انہوں نے کہا, دل میں سوچا اس درویش نے کہ بھائی میں تو سوچ رہا تھا یہ متقی پرہیزگار ہوگا اور یہ زاہد عابد ہوگا, اس کی تو دنیا بہت وسیع ہے. تو ایک دن اس سے رہا نہیں گیا. ملا احمد نراقی کے پاس آیا, کہنے کا میں تو سوچ کے آیا تھا کہ آپ علم اخلاق میں اس کمال کے اوپر فائز ہیں, آپ کے پاس تو دنیا سے کچھ ہوگا ہی نہیں, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. فرمایا یہ کیوں؟ کہنے کا جو علم اخلاق میں اس کو ایسا ہونا چاہیے اس کے پاس دنیا سے کچھ نہ ہو. کہنے کا نہیں, ایسا نہیں ہے, اور میں تم کو بعد میں سمجھاؤں گا. کہنے کا ٹھیک ہے. چند دنوں کے بعد بیٹھے تھے, ایک جگہ پہ بیٹھے تھے, وہ جو درویش تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایک کاسا جو اس زمانے میں درویشوں کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوا کرتا تھا, بس وہ پیالہ تھا اس کے پاس. ایک دن بیٹھے تھے, کہنے کے فلانی آج میرا کربلا جانے کا دل چاہ رہا ہے. کربلا جانا آسان تھا ایران سے, کئی مہینے کا سفر چاہیے تھا, آپ آسانی سے نہیں جا سکتے تھے. اگر آپ جا رہے ہیں پیچھے کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کا, بزنس وزنس سب ختم ہو جاتا تھا, سب کو چھوڑ کر اچانک کہنے لگے اے فلانی میرا آج کربلا جانے کا دل چاہ رہا ہے, چلتے ہو کربلا؟ اس نے کہا ہاں, اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ فوراً تیار ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دوپہر تک بگی تیار کروائی, گھوڑا گاڑی جو کچھ بھی تھی تیار کروائی, کربلا کے لیے روانہ ہو گئے. کربلا کے لیے روانہ ہوئے, شہر سے باہر نکلے, وہ درویش کہنے لگا تم جاؤ مجھے شہر واپس جانا پڑے گا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں کربلا جانا ہے میرے ساتھ, میں تو نکل پڑا, تم کہہ رہے واپس جانا ہے. کہنے لگا میں اپنا پیالہ بھول آیا ہوں. یہ ہے فقیر اندر سے قارون ہے، پیسے میں دل لگا ہوا ہے، اور ملا احمد مراقی پیسے والا ہے اندر سے ابو ذر ہے، اندر سے ابو ذر بلا کسی تعلق کے، کوئی تعلق آپ، کوئی اٹیچمنٹ، کوئی وابستگی، کچھ نہیں ہے، جب چاہتا ہے کھڑے کھڑے اپنے سب کو چھوڑ کے کربلا چلا جاتا ہے. آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا ہماری اٹیچمنٹس کہاں ہیں، جو ٹیسٹ ہوں تو مسئلہ بنتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کو پہلے سے تیار کر لیں، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ٹیسٹ کے موقع پر پتا چلے کہ یہ تھی وہ مصیبت جس سے لڑنا تھا، پھر اسے تیار کریں. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے، کوئی امام کی نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا سوائے کہ قربانیاں دے گا، سب نے قربانیاں دینی ہیں، اور جتنے ان کے اچھے چاہنے والے ہوں گے سب شہادت پہ پہنچیں گے، سب نے شہادت کے مقام پہ پہنچنا ہے، خدا محروم نہیں کرے گا. البتہ شہادت کی بھی ظاہر ہزاروں درجات ہونے چاہیے. تو اعزان محترم، یہ جو لب لباب ہوا ان چند ایام کی مجالس کا، وہ یہ تھا کہ ایک ذمہ داری ہمارے پاس ہے، ایک محبت، تعلق، وابستگی اہل بیت سے ہمارے پاس ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی محبت، تعلق، وابستگی ہمیں نہیں چاہیے، اور اس کو ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کہاں پر مشکل بن سکتی ہے، اس سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور شب عاشور اس دعا کے لیے بہت مناسب ہے کہ کسی طریقے سے خدا ہمیں ان تعلقات، مصنوعی تعلقات سے نکال کر اپنی قربانی کے لیے تیار کر دیں. شب عاشور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کی شب، اگر آج کی شب کے کچھ مراحل کو انسان بیان کرے، ہر موقع پر کچھ ایسی چیز ہے جس سے سیکھا جا سکتا ہے، ہر موقع پر کہیں کچھ جذبات آ رہے ہیں. شب عاشور عجیب شب ہے، چاہے وہ مولا ابو الفضل کا عمر سعد کی طرف جا کر مہلت مانگنا، چاہے وہ سید الشہداء کا چراغ گل کرنا اور لوگوں سے کہنا جاؤ اب چلے جاؤ. یہ بڑا عجیب مرحلہ ہوگا کہ جب سید الشہداء نے سارے چراغ بجھا دیے ہوں گے اور ہر ایک سے کہا ہوگا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. ہم لوگ 1400 سال کے بعد اس جملے کو سنتے ہیں نا تو ہمیں رونا آتا ہے کہ کوئی مولا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جائے گا. مجھے نہیں معلوم جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کتنا روئے ہوں گے مولا کی اس مظلومیت کے اوپر، کہ ہمارا مظلوم امام دشمن کے نرغے میں ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اور نہ صرف یہ کہا کہ میں چراغ بجھا رہا ہوں چھوڑ کے چلے جاؤ، بہانے بھی دیے اور کہا کہ دیکھو اگر تم ڈر رہے ہو نا کہ جنت نہیں ملے گی تو میں جنت کے جوانوں کا سردار، میں تمہیں جنت دلاؤں گا، تمہاری جنت کہیں نہیں جائے گی. وہ سید الشہداء کہہ رہے ہیں اب کے بعد جنت کا طلبگار بھی ساتھ نہ چلے، صرف سیدہ کا جانے والا چلے، بڑے مقامات کو طلب کرنے والا ساتھ چلے. لہذا جب سید الشہداء نے تیسری بات کہی اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور اگر دشمنوں کے، دوستوں کے طنز سے بچنا چاہے تو کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور باہر جا کر کہنا میں بچوں کو بچا کے لے آئے تاکہ تم کو بہانہ بھی مل جائے، کوئی نہ گیا. اور جب چراغ جلا تو ہر ایک نے وفاداری کے لیے کچھ جملات کہے. کسی نے کہا مولا اگر 100 دفعہ جلایا جاؤں 100 دفعہ راکھ بہائی جائے اب بھی آپ کا ساتھ دوں گا. اور کتنا عجیب، کسی نے کہا کہ مولا اگر میں یہاں سے چلا گیا تو محشر میں آپ کی مالدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں. اور یہ سب لوگ ان مصائب کو برداشت کر رہے تھے چونکہ ان سب کو پتا تھا سید الشہداء ایک قربانی کے ساتھ آگے بڑھے، سب کو لے کر چلے. علی اصغر بھی شامل ہیں، علی اکبر بھی شامل ہیں، اور علی اکبر کا معاملہ تمام شہداء سے مختلف تھا، تمام شہداء سے مختلف تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مدینے کے اندر جب مولا علی اکبر گلیوں میں چلا کرتے تھے تو لوگ دور دور سے آ کر علی اکبر کی زیارت کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول ایسے تھے. جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ مدینے آ کر حضرت علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے کہ دیکھو رسول خدا ایسے تھے. حضرت علی اکبر کا مقام تھا. لہذا عزیزان محترم, آج کی شب گزرے گی, کل کی صبح آئے گی, اور جب کل کی صبح آئے گی اور سید الشہداء کا مؤذن کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے, تو سید الشہداء نے کہا تم نہ دو, میرا علی اکبر دے گا. جیسے ہی علی اکبر نے اذان دی, خواتین کے خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا. گویا سب کو پتا چل گیا اب آخری اذان آئی ہے, اب علی اکبر شہادت کو جائے. کتنا سخت تھا سید الشہداء کے لیے حضرت علی اکبر کو الوداع کرنا. یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا. اگر میں صرف اپنے جذبات کو اظہار کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں, عزیزو صرف اتنا سوچ لو, ہم بھی بچوں کے اولاد کے باپ ہیں. اگر میرے تمہارے سامنے میرا جوان کٹنے کو جا رہا ہو, چلو وہ تو باپ ہے, کوئی زینب کے سامنے کٹنے کو جا رہا ہے. علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے, فرمایا بیٹا تجھے بھبھی نے پالا ہے, جا کے اپنی بھبھی سے الوداع کرو. بس وہ خیمے کے اندر گئے. ہر منظر کربلا کی ایک تشریح ہے, ہر منظر کربلا کی ایک تشریح. علامہ زیشان درجبادی نے اس منظر کربلا کی دو جملوں میں تشریح عجیب کی ہے, بڑی عجیب تشریح ہے. اور ایک دفعہ وہ مشہور معروف روایت ہمارے پاس موجود ہے, علی اکبر خیمے خواتین میں گئے, سات دفعہ پردہ اٹھا, سات دفعہ پردہ گرا. کوئی شاید جوان سمجھ نہ سکے کیا ہو رہا تھا. جیسے علی اکبر نکلنے لگتے تھے, کوئی اور خاتون گلے سے لگا کر رویا کرتی تھی. ہر بی بی کا علی اکبر سے تعلق. دو جملے عجیب کہے علامہ زیشان درجبادی نے. کہنے لگے آخری دفعہ جب علی اکبر نکلنے لگے تو خیمے کا پردہ اٹھا, کسی نے ابا کا دامن تھاما. کہنے لگے یہ کوئی بچی ہوگی جس نے ابا کا دامن پکڑا ہوگا. کوئی سکیرہ کو احساس کر رہا ہے اس جملے کے اندر؟ اپنے بھائی سے الوداع. اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, کہا علی اکبر خواتین کے خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا. بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا. ارے ابھی تو علی اکبر زندہ ہے, لیکن سب کو پتا ہے جو گیا وہ واپس نہیں آیا. دو روایت, عجیب روایت. کبھی کبھی ذمہ داری احساس کرتا ہوں, ہم میں طاقت ہو یا نہ ہو, ہم میں توانائی ہو یا نہ ہو, جو اہل بیت کی مظلومیت کی روایتیں وہ بیان ہونی چاہیے. دو روایت سید الشہداء کے الوداع کرنے کی. ایک روایت کہتی ہے علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے دیکھتے رہو, تمہارا چہرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور دوسری روایت عجیب بیان کر رہی ہے. دوسری روایت کہتی ہے علی اکبر نے الوداع کیا, جب اڑے تو دیکھا بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے. کہا بابا آپ نے تو الوداع کیا تھا. حضرت علی اکبر میدان جنگ کے لیے گئے. اب ایک اور صحیح روایت, یہ جو حضرت علی اکبر پانی مانگنے کے لیے امام حسین کے پاس آئے, قطعاً علی اکبر کو پتا تھا میرے باپ کے پاس پانی نہیں. ہمارے پاس دو بیانات کہہ رہے ہیں لوگ, نہیں معلوم کون سا بیان صحیح ہے. کوئی کہتا ہے سید الشہداء نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں رکھی, کوئی کہتا ہے اپنی زبان دکھائی. کہا بیٹا پانی نہیں. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا بیٹا جنگ کے لیے جاؤ تمہارے نانا تمہیں پانی پلائیں گے، علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے، رسول خدا تمہیں پانی پلائیں گے، پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. جب بھی اس واقعے کو آپ دیکھیں گے تو پھر میں کہوں گا اپنے آپ سے سوال کرو، اگر ہمارا کوئی بچہ ہم سے کوئی چیز مانگے، صحیح مانگے اور نہ دے سکے، کتنا دل گھڑتا ہے. یہ حوض کوثر کا بالغ ہے، بچہ ایک گھونٹ پانی مانگ رہا. امامت کا کتنا بڑا امتحان تھا. علی اکبر زمین کے اوپر گرے، پھر دو روایت بیان کروں گا. ایک روایت کہتی ہے امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر آواز دیتے رہو، تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. بوڑھے باپ کی بینائی ختم ہو گئی. دوسری روایت کہتی ہے صحیح تو شہدا بڑھے، لیکن ایک موقع آیا زمین کے اوپر چلے. اب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. ہمارے پاس دو بیانات ہیں، ایک بیان کے اندر ہے کہ پرچی لگی علی اکبر کو، نفس المحموم کے اندر قطعی، نفس المحموم کے اندر عربی روایت، عربی روایت عجیب بیان کرتی ہے، کہتی ہے وَقَتَلُوهُ اِرْبَدْ اِرْبَا، انہوں نے علی اکبر کو شمشیر سے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. قَتَلُوهُ اِرْبَدْ اِرْبَا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا علی اکبر. سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، ایک جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ ہے، یہ جملہ بھی عربی میں درج ہے، مسترد جملہ. فرمایا وعلی الدنیا بعدک الافا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. ارے مظلوم امام کے دل میں کیا گزر رہی ہے، اب دنیا میں کچھ نہیں ہے. عزیزوں پس ایک روایت اور دہمت آپ کو، بی بی زینب کے مصاحبے سے بھی ایک جملہ عرض کر دوں. عجیب مرحلہ ہے، علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، بوڑھے باپ نے لاشا لانا ہے، بی بی زینب خیمے تک آ گئی، امام حسین نے پلٹ کر کہا بہن باہر مت آنا جب تک حسین زندہ ہے، تم باہر مت آنا. علماء نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر، آپ میں سے کچھ لوگوں کے دل واقع نرم ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے لیے، سب کے دلوں میں محبت ہے، لیکن ذرا اس استنباط کو ذرا غور سے سننا. علماء نے گفتگو کی، بی بی دروازے تک کیوں آئی تھی، جبکہ پتا تھا کہ خواتین کو جہاد کے میدان میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو جواب دیا کہا اس لیے آئی تھی تاکہ حسین مجھے دیکھے، علی اکبر کو نہ دیکھے. حسین کیسے دیکھے جوار بیٹے کا لاشا. اب بس ایک شاعر، اس نے ایک شعر کہا، یہ شاعر شعر آپ کی نظر، آپ اس کو اپنی تنہائی میں یاد کیجئے گا، اللہ آپ کو اجر دے گا. بی بی فرما رہی ہے لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا. لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی.